ہر وقت کسی نہ کسی طرح غیب کو مانتے ہوئے زندگی بسر کر سکتا ہے. اگر عام زندگی میں بھی ایمان ختم ہو جائے, ایمان ختم ہو جائے تو انسان ایک دن زندہ نہیں رہ سکتا. اگر کوئی شخص گاڑی پہ اس لیے نہ بیٹھے کہ میں نے سنا ہے کہ گاڑیوں کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور ایک سال میں مثلا ایک شہر میں اتنے ہزار ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, تو کیا پتا وہ میں ہی کیوں نہ ہوں تو میں نہیں بیٹھتی گاڑی پہ. تو اب آپ دیکھیں کہ شخص کا کام کیسے چل سکتا ہے نا. اس کو ماننا پڑے گا, بہت سی چیزیں ماننا ضروری ہیں اور بہت سی چیزیں بن دیکھے ماننا ضروری ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ جب آپ جہاز پہ بیٹھتے ہیں تو پائلٹ پر ایمان لاتے ہیں نا, اور کیا ہوتا ہے آپ کا ایمان کہ یہ ہمیں امن امان سے پہنچا دے گا منزل تک. اگر کوئی شخص پائلٹ پر ایمان نہ لائے اور کہے کہ نہیں پہلے ڈگری مجھے دکھاؤ کہ تم نے واقعی ہوا بازی صحیح جگہ سے سیکھی تھی, اور کچھ ثبوت لاؤ کہ تم جہاز چلانے کے اہل ہو, اور ثبوت لاؤ کہ تم پی آئی اے میں ہی جاب کرتے ہو, پھر میں بیٹھوں گی جہاز کے اوپر. یا آپ ٹکٹ خریدنے جائیں اور آپ یہ سارے سوال کریں ان سے کہ میں کب خریدوں گی ٹکٹ, جب آپ مجھے ان سب باتوں کا جواب دیں کہ جس فلائٹ میں مجھے جانا ہے اس کے پائلٹ کا کیا اسٹیٹس ہے. تو زندگی نہیں گزر سکتے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے کلینک پہ تو آپ اس سے تقاضا نہیں کر سکتے کہ جناب ذرا اپنا ایم بی بی ایس کا سرٹیفکیٹ دکھائیے مجھے کہ میں مانوں کہ واقعی آپ ڈاکٹر ہیں. اس نے کہہ دیا آپ نے مان لیا, کیا ایمان بالغیب نہیں لایا آپ؟ دیکھا تھا آپ نے اس کا سرٹیفکیٹ؟ کچھ بھی تو نہیں. تو عام روزمرہ زندگی میں آپ غیب پر ایمان لائے ہوئے ہیں. پھر اسی طرح مثلا ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے اور آپریشن بے ہوش کر کے کیا جائے گا آپ کو, تو آپ انستھیزیا کے لیے لیٹ جاتے ہیں. اچھا مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو. نہیں میں تو ایسا نہیں کر سکتا, میں تو دیکھنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو تم, اور صحیح بھی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. تو ایسے شخص کا علاج نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیں کہ ہم سائنسدانوں کی بہت سی باتوں کو مانتے ہیں. ہم نے کہیں سے انفارمیشن پڑھی کہ سورج زمین سے 9 کروڑ میل دور ہے. اب کس کس نے ناپا ہے؟ ناپا ہے کسی نے؟ کسی نے. تو انہوں نے کہہ دیا, ہم نے مان لیا اور آگے کوٹ کر دیا. زیادہ سے زیادہ ہم کیا کہتے ہیں, فلاں کتاب میں لکھا, فلاں انسائکلوپیڈیا, فلاں جگہ پہ لکھا ہوا ہے. اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ پاسبل ہی نہیں. اگر ہر شخص چل پڑے سورج کا فاصلہ ناپنے کو تو زندگی میں اور کوئی کام کر ہی نہ سکے. کہ جب تک ہم خود نہ دیکھ لیں ہم نہیں اس انفارمیشن پر یقین لائیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. تو اگر عام روزمرہ زندگی میں ہم بہت سی چیزوں میں غیب پر ایمان لائے ہوئے ہیں, بن دیکھے مانتے ہیں, آئنسٹائن کی بات مانتے ہیں, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آخر کیوں نہ مانی جائے؟ آئنسٹائن کے بارے میں کوئی ایک رپورٹ نہیں ملتی کہ وہ انتہائی سچا انسان تھا. مین آف دا ملینیم قرار دیے گا نا, اس لیے اس کی بات کر رہے ہیں. خیر, اس کے دوست دشمن کسی نے نہیں کہا کہ وہ صادق اور امین تھا. جو اس نے کہہ دیا مان لیا, اور ہر چیز کو اس نے ہمارے سامنے لیبورٹری میں کھڑے ہو کے نہیں بتایا, دکھایا ہم کو. جو کتاب میں کہیں لکھا ہوا پڑھ لیتے ہیں, کہتے ہیں ہاں ہاں بس یہی ٹھیک ہے, اس کو بیس کرتے ہیں, پھر آگے اس پہ مزید ریسرچ کرتے ہیں. تو کوئی بھی سائنسدان ہو کسی کے بارے میں نہیں آتا کہ وہ انتہائی سچا انسان تھا, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمن بھی سچا مانتے تھے, سب سے سچا انسان. انہوں نے جب ہم کو کچھ خبریں دی جو ان کے پاس فرشتے کے ذریعے پہنچی, تو ہم کیوں نہیں مانتے؟ ماننے میں کیا رکاوٹ, کیا مشکل ہے؟ اور پھر آپ نے صرف فرشتے سے سن کے نہیں, خود جا کے دیکھی بھی تھی. معراج اسی لیے ہوئی تھی کیونکہ معراج کا جو ہسٹوریکل واقعہ جو موجود ہے کتابوں کے اندر, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا اس سفر کی روداد سنائی, اور راستے میں جو قافلے دیکھے مدینہ سے بیت المقدس جاتے ہوئے ان کی بھی نشاندہی کی, اور وہ سب باتیں سچ ثابت ہوئی. اور یہ ایک فیکٹ تھا, حقیقت تھی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اس رات میں ٹریول کر کے گئے تھے. اور پھر جو کچھ آپ نے آسمانوں کے بارے میں بتایا, عین الیقین سب کچھ دیکھا, وہ آ کے بتایا, اور سب سے سچا انسان دنیا کا بتا رہا, تو آخر کیوں نہ مانا جائے گا؟ تو الذین یؤمنون بالغیب, اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ کہ غیب پر ایمان لانا ہوگا. جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے, اس قرآن میں بتائی جائے گی, اس کو ماننا ہوگا کہ یہ بالکل سچ ہے. اگر آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو یہ کتاب فائدہ دے گی, اور اگر آپ کے اندر ایمان ہی نہیں تو پھر یہ کتاب فائدہ نہیں دیتی, پھر کوئی اور طریقہ اختیار کرے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. یُقِيمُونَ کا لفظ قیام, قوام, قیم اس سے ہے, قاف واو میم اس کا روٹ ہے, سیدھا کھڑا کرنا, نماز قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھتے ہیں, فرمایا نماز قائم کرتے ہیں, یعنی درست حالت میں پڑھتے ہیں, اس کے وقت کی پابندی کرتے ہیں, اس کے ارکان کی پابندی کرتے ہیں, اور جس طرح بتائی گئی ہے ویسے ہی پڑھتے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھو کہ میں نماز پڑھتا ہوں, اسی طرح پڑھتے ہیں. پھر نماز قائم ہوتی ہے, قائم ہونے کا مطلب تھا کھڑے ہونا, کوئی چیز کھڑی ہو جاتی ہے تو بالکل جیسے مستقیم پہ سیدھا کھڑے ہونے کی بات ہوئی تھی, تو اسی طرح یقین ہونا لفظی معنی کیا ہوگا, نماز کھڑی کرتے ہیں, یعنی اس کو درست حالت میں لا کے پڑھتے. اب مثلا یہ گلاس ہے, اگر اس کو یوں رکھ دیا جائے تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ بلکہ ہو سکتا لڑک کے ٹوٹ جائے, نقصان ہی ہو جائے. تو جب تک آپ اس کو کھڑا نہ کریں اس وقت تک اس میں آپ پانی نہیں ڈال سکتے اور اسے آپ پی نہیں سکتے, ٹھیک ہے؟ تو کھڑا کرنا اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. اسی طرح جب تک نماز اپنی اصلی حالت میں ادا نہ کی جائے صحیح طور طریقوں کے ساتھ, اس وقت تک نماز ہوتی نہیں. ہم میں سے بہت سے لوگوں نے نماز اپنی مرضی سے پڑھنی شروع کی ہوئی ہے. اپنی مرضی سے کیا, اپنی مرضی کے وقت پہ پڑھتے ہیں, اپنی مرضی کے طریقے پہ پڑھتے ہیں, یہ جاننے کی کم کوشش کرتے ہیں کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی. وہ سب کچھ موجود ہے انشاءاللہ فقہ میں, اس کے بارے میں بتایا جائے گا ڈیٹیل کے ساتھ, اور پھر وہ کرنا بھی ہوگا. تیسرا کام جو کرتے ہیں, وہ مما رزقناہم ينفقون, اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. رزق کا لفظ رزق سے ہے, رزق کہتے ہیں ہر طرح کی ملنے والی خیر اور بھلائی جو انسان کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے, ہاں وہ مادی ہو یا روحانی. مثلا آپ کو اگر آنکھیں ملی اللہ کی طرف سے, جسم ملا تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے, یہ بھی ایک رزق ہے جو آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے ملا ہے. اسی طرح رزق کا بنیادی جو مطلب ہوتا ہے نا, وہ نصیب یا حصہ ہوتا ہے, حصہ, اور ہر ایک کو مختلف چیزوں کا حصہ ملا ہے اور وہ اس کے حق میں رزق ہے, دنیا کا یا آخرت کا, روحانی یا جسمانی, مادی یا غیر مادی, ہر طرح کی نعمت جو ملی ہے وہ رزق ہے, ہر طرح کی نعمت, مگر عموماً مال کے لیے استعمال ہوتا ہے, عموماً مال کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن رزق صرف مال نہیں ہے, ہر وہ نعمت جو آپ کو ملی ہے وہ رزق ہے. ينفقون, وہ خرچ کرتے ہیں. ينفقون کا لفظ نون فے قاف اس کا روٹ ہے, نفق, نفق ٹنل کو کہتے ہیں, سرنگ کو, ٹنل. سرنگ کبھی دیکھے, ٹنل دیکھا کبھی, جس کے دو راستے ہوتے ہیں نا, ایک طرف سے آتے ہیں دوسری طرف سے جاتے ہیں. تو انفاق بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف سے آپ پیسہ کماتے ہیں اور دوسری طرف سے خرچ کرتے چلے جاتے ہیں, ایک طرف سے آپ کو نعمت ملتی ہے اور دوسری طرف سے آپ دوسروں کو دیتے چلے جاتے ہیں, صرف اپنے تک روک نہیں لیتے. ينفقون, خرچ کرتے ہیں. یہ تیسری صفت بتائی گئی کہ وہ دوسروں کو مال دیتے ہیں. اب ہدایت کے لیے ان صفات کا ہونا ضروری ہے. پہلی صفت ایمان بالغیب انسان کی اندرونی حالت کو ڈپکٹ کرتی، انر سیلف، کیونکہ ایمان دل میں ہوتا نا. مثلا میرے اندر ایمان ہے یا نہیں، آپ کو تو کچھ خبر نہیں. آپ کے اندر ہے یا نہیں، مجھے کچھ خبر نہیں. تو گویا ان کا باطن اچھا ہوتا ہے. یقیمون الصلاۃ فزیکل ایکشن ہے، ذکر کے ساتھ ساتھ کھڑے ہونا، جھکنا، سجدے میں جانا، سلام پھیرنا. یہ دراصل کیا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں تیری بات مانے گا، خواہ ہم کھڑے ہیں، خواہ جھکے ہوئے ہیں، خواہ سر زمین پہ ہیں، خواہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر پوزیشن میں ہم تیرے ہیں. اور پریکٹیکلی فزیکلی یعنی ہم اپنے سارے جسم کو تیری اطاعت میں ہر سٹیپ اور ہر انداز کے ساتھ جھکائیں گے. ایسے لوگوں کو ہدایت ملتی، ایسے لوگ منزل تک پہنچتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کے بندے ہوں. یہ نہیں کہ کہیں اللہ کے بندے اور کہیں شیطان کے بندے، ایسا نہیں کرتے. اور تیسری چیز، مال خرچ کرتے ہیں یعنی حقوق العباد، دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، دینے والے لوگ ہیں، خرچ کرنے والے ہیں. صرف مال نہیں، اپنا وقت بھی، جان بھی، صلاحیتیں بھی، قوتیں بھی، خواب و انسان کی خدمت میں ہو، خواب و اللہ کا حق ادا کرنے میں ہو، خواب و دین کی تبلیغ میں ہو. تو جو شخص دیتا نہیں اس کو ملتا بھی نہیں. جن کی نیچر میں یا جن کے اندر اللہ نے دینے کا جذبہ رکھا یا وہ جو دینے والے جذبہ کو استعمال کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، ان کو پھر منزل تک پہنچا دیتا ہے. اچھا، اب یہ جو صیغہ استعمال کیا نا، وہ کرتے ہیں، وہ قائم کرتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، وہ تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ وہ سب کرتے ہیں، اپنے آپ کو باہر، اب اپنے آپ کو ان وہ میں لے آئیے گا، ٹھیک ہے، وہ کرتے ہیں، آپ بھی انہی میں چلے جائیں، ٹھیک. اور اب اپنے آپ کا جائزہ لیں، کیا ہمارے اندر یہ تین صفات ہیں، ایمان بالغیب کہ ہمارا اندر اللہ کے لیے خالص، نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کرنا صرف مصلے پہ کھڑے ہو کر اٹھک بیٹھک نہیں بلکہ عام زندگی میں بھی اللہ کی بات ماننے کا جذبہ ہے، ہر دم تیار، جب آپ کال دیں ہم آ جائیں گے، ٹھیک ہے. نماز ایسے ہی کہ جب بھی کال آ جائے، جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو جب ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تو آن کال ہوتے ہیں، اب وہ کہیں پر بھی کسی شادی میں ہو، سو رہے ہو، کچھ کر رہے ہو، آن کال ہیں تو ان کو پہنچنا ہے. متقی بھی آن کال ہوتا ہے، جب اللہ بلائے، جہاں بلا لے، جس حال میں بلا لے، بس پہنچ جاتے ہیں. اور پھر خود غرض نہیں ہوتے، صرف اپنے لیے نہیں جیتے، اپنی خوشیاں، اپنا علم، اپنا مال، اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، دوسروں کو اس میں شریک کرتے ہیں. ایسے لوگ حقیقت میں متقی ہوتے ہیں، اور اللہ کی کتاب ایسے ہی لوگوں کے لیے ہوتی، ایسے ہی لوگوں کو منزل تک پہنچائے گی. اور کچھ اور خصوصیات بھی ان کے اندر ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی. آپ کی طرف کیا اتارا گیا تھا؟ قرآن. تو سیدھا کہا جاتا وہ جو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہا گیا؟ یوں کہا جاتا نا، والذین یؤمنون بالقرآن، عربک گرامر کے اعتبار سے بالکل پرفیکٹ سینٹنس ہے. اگر اس سے مراد صرف قرآن ہوتا تو یا اللہ اس قرآن آ جاتا اور بات ختم ہو جاتی، لیکن بما انزل الیک، وہ سب کچھ جو آپ کی طرف بھیجا گیا، خواہ وہ قرآن ہو یا قرآن کے علاوہ کچھ اور ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا قد اوتیت القرآن ومثله معه، سنو مجھے قرآن دیا گیا اور اس کی مانند اور چیز بھی دی گئی، اور وہ حکمت ہے جو آپ کی سنت، سیرت، حدیث کی شکل میں ملتی، اس کو بھی مانتے ہیں. تو جو بما انزل الیک کو نہ مانے، اس کو صحیح معنوں میں ہدایت نہیں ملتی قرآن سے، وہ قرآن پڑھ کر مزید بھٹک سکتا ہے. ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اس سب کو مانا جائے جو آپ کی طرف اتارا گیا. وما انزل من قبلک، اور اتنے وسیع ذہن کے لوگ ہیں کہ جو پہلے کتابیں آئیں، پہلے رسول آئے، ان کو بھی مانتے ہیں. اسلام میں بڑی وسعت، آپ دیکھیں کہ یہود ہو یا نصارہ ہو، وہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، اسلام کو تسلیم نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مسلمان کو اتنی وسعت دی گئی، متقی کے اندر اتنی وسعت ہوتی ہے کہ وہ موسیٰ کو بھی مانے، عیسیٰ کو بھی مانے علیہ السلام، اور ان کی کتابوں کو بھی مانے. دیکھیں نا، تین گروہ ہیں، ایک بس ایک کو مانتا ہے، ایک گروہ دو کو مانتا ہے، اور ایک گروہ تینوں کو مانتا ہے. زیادہ بہتر گروہ کون سا ہے؟ پھر زیادہ وسیع ذہن جو تینوں کو مانتا ہے. ہمارے اندر بہت محبت ہے نا کچھ اور لوگوں کی، کہ جو صرف ایک کو مانتے ہیں یا دو کو، زیادہ سے زیادہ دو کو مانتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو بہت وسیع ذہن کے لوگ کہتے ہیں، حالانکہ ان کے کمپیریزن میں مسلمان زیادہ وسیع ذہن کے مالک ہیں جو سب کو مانتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ پہلے آیا کتابوں میں سے وہ سب سچ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن عمل ہم اسی کتاب پر کریں گے کیونکہ پچھلی کتابیں تبدیل ہو گئی، محفوظ نہ رہ سکی. وبالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یقین، آخرت کیا ہے؟ آخرت آخر میں آنے والی چیز کو کہتے ہیں، جو اس دنیا کے بعد میں آئے گی، آخر میں آئے گی. اور ہم وہ یوقنون، یقین، یقین کہتے ہیں وہ کیفیت جو انسان کی عقل، دل، ارادے کو پکڑ لے، کنٹرول کر لے، مسخر کر لے. آخرت پر یقین رکھتے ہیں، گویا آخرت کے بارے میں جو یقین ہے اس کی وجہ سے وہ آخرت ان کے دل پہ بھی چھائی ہوئی ہے، ان کی عقل پہ بھی چھائی ہوئی ہے، ان کے ارادے پہ بھی چھائی ہوئی ہے. ان کی عقل جب کوئی نفع نقصان سوچتی ہے تو صرف دنیا کو سامنے رکھ کے نہیں سوچتی، آخرت کو سامنے رکھ کے سوچتی. ان کا دل جب کوئی بات کرتا ہے یا اس دل کی جو خواہش ہوتی ہے وہ صرف دنیا میں پوری نہیں کرنا چاہتے، وہ آخرت کو سامنے رکھ کر اس خواہش کو پورا کرتے ہیں کہ ہاں حلال ہے تو پوری کریں گے، حرام ہے تو رک جائیں گے، تاکہ آخرت سے محروم نہ رہیں. اسی طرح ارادے، خیالات، سوچ، کیا کریں کیا نہ کریں. تو یقین ایسی کیفیت جو ہر چیز کو اپنے تابع کر لے. یہ نہیں کہا والذین یؤمنون بالآخرہ، یؤمنون بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن آخرت کے لیے ایمان سے زیادہ سٹرونگ ورڈ استعمال کیا گیا، یوقنون. ایمان تو ہے ہی، یقین بھی ساتھ ہے، ایسی کیفیت ہے کہ ہر چیز اس کے تابع ہو گئی ہے، اس کو سامنے رکھ کے جیتے ہیں، وہ منزل ہے ان کی. اسی لیے ہدایت انہیں کو تو ملے گی جو وہاں جانا چاہیں گے، جس دنیا میں اٹک کے رہ جانا چاہیں گے ان کے لیے یہ کتاب فائدہ مند نہیں ہے زیادہ. وبالآخرت ہم یوقنون، ایسے لوگوں کو ہدایت ملے گی. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا، میرے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اولئک علی ہدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں، ان صفات کے حامل لوگ جو متقی ہیں، جو غیب کو مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ آیا، خواہ وہ اس قرآن کی وحی کی شکل میں یا حکمت کی شکل میں، اس کو مانتے ہیں، اور پہلے پیغمبروں کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، وسیع ذہن لوگ ہوتے ہیں، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یقین، اولئک علی ہدی من ربہم، ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ یہ ہدایت پر ہے. کل بات ہوئی تھی نا کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، اسی لیے ہمیں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو یہ ہے متقین، اولئک علی ہدی من ربہم، انعمت علیہم، جن پر ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ یہود نہ نصارہ کا راستہ، کیونکہ ان کے اندر یہ صفات نہیں رہی تھی، اس لیے ان کو ہدایت نہ ملی. آپ دیکھیں کہ آپ الہدا میں آئیں، اس کا نام اسی وجہ سے الہدا رکھا گیا. کوئی بھی نام رکھا جا سکتا تھا. بہت سوچ 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 کے الہدا کا کیا مطلب ہے؟ گائیڈ کرنا. تو قرآن کی آیت اس کا موٹو ہے ان ہدی اللہ ہو الہدا, کہ اللہ کی ہدایت اصل ہدایت ہے, کسی انسان کی نہیں. تو آپ الہدا میں آئے ہیں, اگر ہدایت چاہتے ہیں تو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی, اگر واقعی اس قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے. یاد رکھیں ایک دن میں سب کچھ نہیں آتا. آج نیت کرنا ہے, ارادہ کرنا ہے کہ ہاں ہم کریں گے انشاءاللہ, تاکہ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے ہم کو محروم نہ کرے, اس کی رحمتوں اور برکتوں سے اور اس کے فائدوں سے اور اس کا حق ادا کر سکے. کیونکہ ہمارا ایک ٹرینڈ زور پکڑتا جا رہا ہے, وہ یہ کہ قرآن کو ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز کی چیز بنا لیا گیا. اس پر طرح طرح کی کیا سارائیاں ہو رہی ہیں, بڑے بڑے فلسفے جھاڑے جا رہے ہیں, مگر اس میں جو عمل کا پہلو وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. انسان وہی کے وہی ہے, ویسے کے تیسے ہیں. جھوٹ فریب دھوکہ ہر چیز اپنی جگہ, اور ساتھ قرآن خوب پڑھا جا رہا ہے. قرآن کی توہین ہے, ہمیں ایسا نہیں کرنا. اگر ہمیں وہی کرنا ہے جو ہو رہا ہے تو پھر یہاں آنے بیٹھنے اکٹھے ہونے کی ضرورت نہیں. ہمیں صرف علم حاصل نہیں کرنا, ہمیں عمل کی نیت کرنی ہے, ارادہ کرنا ہے, دعا مانگنی ہے اور کوشش کرنی ہے تاکہ منزل تک پہنچ جائیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے. کامیابی, سکسیس, کتنا خوبصورت لفظ ہے. گڈ نیوز, ایک دم انسان الرٹ ہو جاتا ہے. اچھا کیا اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا, کامیاب ہو گئے تم. فلاح کا لفظ کامیابی کے ساتھ ترجمہ ہم کرتے لیکن روح نہیں آتی. فلاح کا لفظ فعل آمحے سے ہے, فلاح سے. فلاح کسان کو کہتے ہیں. یہ پارشل یا جزوی کامیابی کے لیے استعمال نہیں ہوتا, مکمل کامیابی کے لیے جس میں کوئی نقصان نہ ہو. تو مفلحون کون ہیں؟ دراصل مکمل کامیاب ہونے والے ہیں, ادھوری یا جزوی کامیابی کے لیے نہیں. عربی زبان میں فلاح سے زیادہ جامع کوئی لفظ نہیں اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ دوسرے مذاہب میں مثلا نجات کا لفظ آتا ہے, نروان کا آتا ہے, سیلیٹیشن کا آتا ہے, لیکن سب سے زیادہ جامع لفظ اسلام نے ہمیں دیا ہے فلاح. ان سب کے اوپر حاوی فلاح صرف نجات میں, نجات میں تھے کہ بچ گئے آپ, آگے کچھ ملا یا نہ ملا. نروان بھی اسی قسم کا ہے. فلاح کیا ہے؟ بچ بھی گئے اور خوشیاں بھی ملی. ایک طرف نقصان سے بھی بچ گئے اور دوسری طرف بہت بڑی اچیومنٹ بھی ہو گئی, اور ہر غم دکھ تکلیف سے آزاد ہو گئے, بے نیاز ہو گئے. اولئک ھم المفلحون. لیکن کچھ لوگ ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ جو سب کچھ دیکھتے ہوئے ماننا نہیں چاہتے. تو ان کے بارے میں فرمایا ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا. کفر, کفرا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. عربی زبان میں رات کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ چھپا دیتا ہے نا اس کا اندھیرا. یہ لوگ بھی لفظی معنی ہیں, لیکن اسلام کی اصطلاح میں کافر وہ جو حق کو چھپا دیتا ہے, اس کو نظر آ رہا ہے لیکن وہ مانتا نہیں. سواؤن علیہم, ان کے لیے برابر ہے, ان پر برابر ہے. کیا انذرتا ہوں, خواہ تم ان کو ڈراؤ. انذار جو ہے شفقت کے ساتھ ڈرانے کے لیے آتا ہے. نذیر کا لفظ جو نا دھمکانے کو نہیں آتا, صرف یعنی خوف دلا کے ڈرانا نہیں, شفقت کے ساتھ. جیسے ایک باپ اپنے بچے کو خبردار کرتا ہے, جیسے ایک ماں اپنے بچے کو خبردار کرتی ہے کہ دیکھو دیکھو یہ آگے کنواں ہے, آگے گڑا ہے, گر جاؤ گے, مت جاؤ وہاں. ٹھیک, خواہ تم انہیں خبردار کرو, اس کا مطلب ڈراؤ. اب اصل مشکل یہ ہے, مصیبت یہ ہے اردو کی کہ اب مجھے سمجھ نہیں آتا میں کون سا لفظ لاؤں کہ جو اصل کو واضح کرے. کوئی لفظ نہیں ہے, ہمیں ڈراؤ ہی کہنا ہے, اور ڈراوے میں ہمارا خوف ہے. عربی میں انذار صرف خوف کے لیے نہیں ہے, وارننگ کے لیے ہے جس میں شفقت بھی ہو. انذرتا ہوں، یعنی خیر خائی شفقت خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ختم ہوتا ہے سیل. اب دیکھیں کہ جب کسی بوٹل میں کچھ بند کر کے اوپر سے سیل کر دیا جاتا ہے اس کو، اس کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی، نہ نکلتی ہے نہ جاتی، ختم، بس بات ختم. دس از دی اینڈ. ختم اللہ علی قلوبہم، قلوب قلب سے، قلب کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونا، دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وَعَلَى سَمْعِهِمْ، ان کے کانوں پر. سمع کے دو معنی ہوتے ہیں، کان بھی ہوتا ہے اور قوت سماعت بھی، سننے کی قوت بھی ہوتی ہے اور کان دونوں کے لیے استعمال، اسے دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں، ان کے کانوں پر یا سماعت پر. کیونکہ اگر خالی کان اور اندر قوت نہ ہو سننے کی تو یہ کان تو کچھ فائدہ نہیں دیتا نا، تو یہ دونوں مل کے ایک طرح سے سم بند. اللہ نے ان کے کانوں میں مہر لگا دی، سٹیمپ کر دیے، سیل کر دیے کان. اگر آپ دیکھیں نا، کان کے اندر کوئی چیز ڈال دیں یا بند کر کے سیل کر دیں، ایئر ٹائٹ کر دیں، باہر کی آواز اندر نہیں جائے گی. کبھی آپ نے کسی کو ہیڈ فون لگا کے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ اس کے پاس چیخیں چلائیں کچھ کریں، وہ اپنی ہی دنیا، وہ کہیں اور ہے. کان ہے لیکن وہ سیل ہے نا، ڈانٹ لگ جاتا ہے. آپ چیخ سے چلاتے رہتے ہیں بچوں پر لیکن وہ بند کر کے کچھ اور سن رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ اپنی دنیا میں ہنس رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جھوم رہے ہوتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے کانوں کو سیل کر دیا. وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃً، پردہ. غشاوہ کا لفظ غشی سے، غش جو پڑتا ہے نا انسان کو تو آنکھیں بند ہو جاتی، چاہے آنکھیں کھولے بھی اس میں نظر کچھ نہیں آتا، لیکن غشاوہ عربی میں کرٹن کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، کرٹن کے لیے ستار استعمال ہوتے ہیں، ستر سے. یہاں غشاوہ باریک پردے کے لیے آتا ہے جس میں سے کچھ نہ کچھ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ دوپٹہ ہے تو یہ اندر سے کچھ نظر آتا ہے مگر پوری طرح شکل نظر نہیں آتی، تھوڑی سی دیکھنے کی صلاحیت تو ہے لیکن دیکھا نہیں. وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. عظیم، عظیم کا لفظ عظم سے، عظم ہڈی کو کہتے ہیں عربی میں، بڑی ہڈیوں کے لیے لفظ عظم استعمال ہوتا ہے. اونٹ کی ہڈیاں کبھی آپ نے دیکھی، اگر آپ نے کبھی کوئی گائے ذبح کی ہوئی دیکھی تو اس کی ہڈیاں بہت بڑی بڑی، کاٹ کی چھوٹی کرتے، اس سے بڑائی کا تصور دیا گیا، عظیم، بہت بڑی. کیونکہ عربوں کے یہاں اور تو کوئی چیز تھی نہیں، اونٹ پر بہت سے لفظ ملیں گے آپ کو اونٹ سے ریلیٹڈ. اونٹ کی ایک ہڈی مارنے سے انسان مر بھی سکتا ہے نا، اتنی بڑی ہوتی ہے، مضبوط. ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اچھا، اللہ نے مہر لگا دی پھر عذاب بھی خود ہی دیا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. کیا اللہ نے مہر لگا کے دل پیدا کیا تھا، مہر لگا کے کان پیدا کیے تھے؟ نہیں، اللہ نے تو فطرت پہ پیدا کیا تھا، سننے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی. آپ دیکھیں کہ مثلا آپ کی آنکھ ہے اس وقت، لیکن اگر آپ آنکھ بند کر لیں ذرا، کچھ نظر آئے گا آپ کو؟ بالکل اسی طرح ایک انسان سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، عقل رکھتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی آنکھ بند کر لے، وہ دیکھنا نہیں چاہتا. کیوں؟ کیونکہ خواہشات ہیں، مفادات ہیں، اپنی انا ہے، مرضی ہے، بہت سی چیزیں، بہت سے پردے پڑے ہوئے ہیں، تعصب ہے. میں اس کی بات کیوں مانوں؟ محمد رسول اللہ کی بات مانوں، وہ کیوں؟ تکبر نہیں ماننے دیتا. تو ایسی صورت میں کیا ہدایت نہیں ملتی.